نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. دیکھتے ہیں اس کے تفسیر کو. لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات پڑھی ان میں جو بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن کہ برائی کو دور کرو اس سے جو بھلائی ہے. بھلائی برائی کو دور کر سکتی ہے, برائی سے برائی دور نہیں ہوتی. اور اگر تم بھلائی سے برائی کو دور کرو گے تو جو تمہارا دشمن بھی ہوگا وہ بھی دوست بن جائے گا. اور واقعی یہ ایسا ہے کہ انسان اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنانا چاہے, وہ لوگ جو دور ہیں ان کو قریب کرنا چاہے, تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گر بتا دیا کہ وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے, پکے دوست بن جائیں گے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو, شیک ہینڈ کیا کرو, یہ کینے کو دور کرتا ہے. ایک دوسرے کو تحفے دو اور ایک دوسرے سے محبت رکھو, اس سے بغض دور ہوتا ہے. تو اسی لیے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہا گیا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے محبت اور خیر خواہی سے مصافحہ کرے, اس سے گناہ جھڑتے ہیں. اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. تو اگر کوئی برائی کرے, جیسے ہم تو بہت زیادہ یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ کوئی دوسرا ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص تم کو برا کہے تو تم کہو اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے ایسے کہا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر تو تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کوئی آپ کو اگر برا کہہ رہا ہے, کوئی آپ کو اگر ایسی بات کہہ رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے, تو پھر اپنے لیے معافی مانگے. اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو تو نقصان نہیں ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. جو یہ اچھے اخلاق ہے, ان اچھے اخلاق سے انسان دوسرے کا دل جیت سکتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے رات کو نماز میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے, صرف اچھے اخلاق سے. وہ جو انسان رات کو قیام کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اس کے برابر ایکول اجر پا لیتا ہے. تو یہ اسی لیے, کیونکہ اتنا مشکل کام ہے, اور خاص طور پہ ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ انسان کو کچھ بغض ہو, کوئی اس نے برا کیا ہو آپ کے ساتھ, تو اس کے ساتھ یہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے, اور وہ ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور ایک ادھر منہ موڑ لے ایک ادھر منہ موڑ لے. ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے, یعنی جو پہلے پہل کرے سلام میں. ہاں یہ علماء کا بیان ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے فلاں بندے کے ساتھ بہت زیادہ راہ و رسم رکھے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا, تو پھر یعنی قطع تعلق ہی تو نہیں کر سکتے. بہت زیادہ میل ملاپ نہ رکھیں لیکن قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کام کرنا تو بہت مشکل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ نصیب والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں وہ یہ کر سکیں گے. ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے لیے بہت صبر چاہیے. عام طور پہ جب کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی نافرمانی کرے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے, تو جو اس کا باس ہوتا ہے وہ کتنا غصے میں آ جاتا ہے, اس کو سخت سزا دیتا ہے. یا کوئی کسی سے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس سے انتقام لینے پہ تلاتا ہے. ایسے میں صبر کرنا, ضبط کرنا, قابو کرنا خود کو بہت مشکل ہے. خود دیکھیں کہ جتنا ہمیں کسی کے اوپر زور ہے اور ہم کسی کے باس ہیں, کسی سے اوپر ہیں, ہمیں کسی کے اوپر زور ہے, اس سے زیادہ اللہ کو ہم پہ زور ہے. اور شیطان نا یہ کرنے نہیں دیتا انسان کو, کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے, بہت بہت کچھ کرتا ہے کہ انسان کسی طرح بھی یعنی معاف نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گر بھی بتا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو انسان جب کسی پہ غصے ہوتا ہے نا, تو یہ بھی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے جب غصہ آئے تو اپنے غصے کو بھی ضبط کرے اور صبر کرے, جس پہ غصہ آیا اس کو معاف کر دے, جانے دے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ سبھی اس کے اوپر ہی سے اپنی آیات کے اوپر بات کریں گے, تاکہ یہ تھوڑی سی دیر میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا پورا. آج کی آیات دیکھتے ہیں ہم, آیت نمبر 37 سے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, اور اس کی نشانیوں میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل رات اور دن, وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند. پہلے ہمیں کہا گیا نا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے. بیسٹ بات اگر کسی کی ہے تو وہ اس کی بات ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف توجہ دو. اس کی بات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف انوائٹ کرنا ہے, اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اس کی نشانیاں دکھاؤ, رات اور دن کو دکھاؤ, سورج اور چاند کو دکھاؤ, ان نشانیوں کو دکھاؤ, اور پھر لوگوں کی توجہ اس طرف کرو کہ دیکھو کون ہے جو سورج کو وقت پہ نکالتا ہے, جو چاند کو نکالنے والا ہے, اور کون ہے کہ یہ جو اتنے عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, کون ہے جو ان کو اس طرح سے مینٹین کیے ہوئے, وہ کون ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے. اتنا بڑا سورج جس کے کنٹرول میں ہے, اور طلوع اور غروب ایک جیسے ایک کسی نے اس کو کسی لا میں باندھا ہوا ہے, اس لا میں کو فالو کرتے ہوئے یہ نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے, تو وہ کون ہے جو اس کو چلانے والا ہے, نکالنے والا ہے, غروب کرنے والا ہے. رات اور دن کا آنا جانا ان میں نشانیاں ہیں بہت. تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, دیکھو تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, واسجدوا للہ, بلکہ اللہ کو سجدہ کرو, الذی خلقہن, جس نے ان کو پیدا کیا, ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. سورج اور چاند کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن انسان جو ہے نا, جب سے دیکھیں شرک ہو رہا ہے تو انسان کیا دیکھتا ہے, یہ سورج اور چاند روشن ہیں, چمکتے ہیں. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں بھی پڑھا تھا نا کہ ان کے قصے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا, پہلے چاند کو, ستاروں کو دیکھا, اچھا یہ بڑا ہے, پھر اس کو کیا یہ خدا ہے, نہیں یہ خدا نہیں ہے, یہ تو غروب ہو جاتا ہے, پھر سورج کو دیکھا, اچھا کیا یہ خدا ہے, یہ ان سے بھی بڑا ہے, زیادہ چمکدار ہے, نہیں یہ بھی نہیں خدا ہو سکتا کیونکہ یہ بھی غروب ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسان ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں, یہ تو بہت بڑی جو اس مخلوق کو سمجھ لیتا ہے کہ یہی شاید خدا ہے. تو لوگوں نے اس طرح سے دھوکہ کھایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, مخلوق کو سجدہ نہ کرو, کیونکہ مخلوق کو سجدہ کرنا کسی طرح پہ بھی جائز نہیں ہے. اگر انسان کسی کو بھی سجدہ کرتا ہے عبادت سمجھ کے تو حرام ہے, شرک ہے. ہاں ویسے تعظیم سے ایز اے ریسپیکٹ سجدہ کرتا ہے, شرک تو نہیں ہو جاتا, لیکن وہ بھی حرام ہے, وہ بھی غلط ہے. کسی کو کے آگے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا, کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا. جو پچھلی شریعتیں تھیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے جب دربار میں آئے بھائی تو سجدہ کیا یا اس طرح, تو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ تعظیم جو ریسپیکٹ کے لیے ہوتا تھا, لیکن ہماری شریعت میں, شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے. کوئی جائے اپنے پیرنٹس کے پیر پکڑنا شروع ہو جائے, ان پیروں کو چھونا شروع ہو جائے, ان کے آگے جھکنا شروع, چاہے پیرنٹس ہو چاہے کوئی بھی ہو, کسی کے آگے بھی سجدہ جائز نہیں. تو تم نہیں سجدہ کر سکتے, نہ کرو سجدہ سورج کو اور نہ چاند کو. اصل میں انسان جو ہے نا وہ خالق کو نہیں دیکھتا, وہ مخلوق کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے. اور مومن جو ہے نا, مومن جو اللہ کا بندہ ہے, جو اللہ کا ماننے والا ہے, وہ ظاہر سے گزر کے باطن تک پہنچ جاتا ہے. پیچھے اس کے پیچھے کون ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اس کو چلانے والا کون ہے؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ وہ مخلوق کو دیکھ کے خالق کو پا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ خالق کو پہچانو. مومن تو وہ ہے, سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی روشنی میں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک رب ہے, اس نے اس کو نور دیا. وہ آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ یاد آتا ہے ایک رب ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا. وہ پھول کی خوشبو کو بھی سونگتا ہے تو پھر اس میں بھی سوچتا ہے کہ رب نے یہ خوشبو ڈالی. یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن میں. جو غیر مومن ہوتا ہے نا, اس کی نظر مخلوق میں اٹک کے رہ جاتی ہے, وہ اس سے بیونڈ سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن جو مومن ہے وہ کریشن سے آگے کریئٹر تک پہنچ جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اور غیر مومن کیا ہے؟ کریشن کے حسن کو ہی بس سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو اس کا حسن ہے بس اسی کے اندر محو ہو جاتا ہے, اسی کے اندر ڈوب جاتا ہے اور خالق تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اسی لیے غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے کریئٹر کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے, اس کا مطلب مسلمان کو تو کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا. اسی لیے تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا, ایک سجدہ ہے نا جس کو تو گراں سمجھتا ہے, وہ تجھے کتنے سجدوں سے بچاتا ہے. جگہ جگہ ادھر ادھر اس کے در پہ سجدہ, اس کے در پہ سجدہ, اس کو آگے جھکنا, سب سے بچا لیتا ہے انسان کو. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں لوگوں نے, پہلے زمانے کے لوگ تھے, انہوں نے تو سورج چاند کو ہی دیکھ کے اس کی پوجا شروع کر دی. اس کو دیکھا یہ چمکتا ہوا ہے, چلو یہی خدا ہوگا. آج ٹھیک ہے سائنس سے پتا چل گیا, آج شاید ہی کوئی ہو جو سورج چاند کو پھر بھی پوجا کرے. کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں ویسے, پارسی لوگوں میں ہوتا ہے سجدہ کرتے ہیں چاند وغیرہ کو. تو لیکن اکثر لوگ اب اس چیز سے نکل آئے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں, سورج چاند کو تو نہیں پوجتے آج جو لوگ ہیں. وہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی چمک دمک سے, ان کی جو انوینشنز ہیں اس سے, ان چیزوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں. وہ بھی ایک چمک دمک ہے نا, ان کی ترقیوں سے اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ انہی کے طور طریقوں کو, انہی کے رسم و رواج کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں, دین قبول کر لیتے ہیں. دیکھیں آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا. وہ جو قومیں جنہوں نے ترقیاں کی نہیں ہیں, آج ان کی چکا جون سے ہم اتنے امپریس ہیں ان کی ترقیوں سے, ان کی اس سے کہ یہ بہت آگے نکل گئے دنیا میں. یہ بھی ایک چمک ہے نا. تو ہم نے انہی کو خدا بنا لیا, ذہنی غلام ہو گئے ان کے, بجائے اس سے کہ اللہ کے آگے جھکے ان کے آگے جھک گئے. اور یہی سمجھنے لگے کہ شاید یہ ماڈرن اسی طرح ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین چھوڑا ہے تو اس لیے انہوں نے ترقیاں کی ہیں. ہم بھی دین چھوڑیں گے, اللہ کو چھوڑ دیں تو ہم بھی شاید ترقی کر لیں گے. یہ بھی ایک چکا چوند ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, پھر اگر وہ تکبر کرے, یعنی اگر وہ سجدہ کرنے سے انکار کرے. لیکن تکبر جو ہے نا, یہاں پہ کیا مراد ہے؟ سجدہ نہ کرنا, کیونکہ سجدے کی بات ہو رہی ہے نا. پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے, پھر بھی اگر یہ انہی کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں, تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی اس کو سجدہ کرے نہ کرے, نماز پڑھے نہ پڑھے, اس کے آگے جھکے نہ جھکے, اس کو مانے نہ مانے, اس کو فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جو اس کے پاس ہے نا, کون ہے اس کے پاس؟ جو تیرے رب کے پاس, اندا ربی کا فرشتے, وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, اور وہ کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں. اگر یہ لوگ اللہ کو نہیں سجدہ کرتے تو اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے موجود جو نان سٹاپ اس کی تسبیح کر رہی ہے، جو نان سٹاپ اس کی اطاعت میں لگی ہوئی اس کی عبادت کر رہی ہے. کئی فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو سجدے میں ہی ہیں جب سے پیدا ہوئے، کئی ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں تو وہ رکوع میں ہی ہیں جب سے پیدا ہوئے، کئی قیام میں کھڑے ہوئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آسمان پہ ایک بالش، بالش یہ ہینڈ اپنا دیکھے، اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے آسمان میں کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا، اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے. اور وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا ہے، نہ ان کے اور کوئی جھنجٹ ہے، نہ ان کے کوئی روزگار کے مسئلے مسائل ہیں، نہ کوئی گھر بنانے کے، کوئی اور چیزیں نہیں ہیں ان کا. ان کا کام ہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر. ان کا تو یہ ٹائم ضائع ہی نہیں ہوتا نا، جیسے ہمارا کتنی چیزوں کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے، تو ان کا یہ تو ٹائم ضائع ہوتا ہی نہیں. ہم تو اگر دن کو تسبیح کر لیں رات کو سو جائیں گے، رات کو اگر ہم جاگ لیتے ہیں کبھی رمضان میں دن بھر ہم سوتے رہتے ہیں. لیکن یہ فرشتے دن رات تسبیح کر رہے ہیں، وہ تھکتے ہیں ہی نہیں، وہ بریک لیتے ہیں ہی نہیں، تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں. تو تم اگر نہیں بھی اس کو مانتے، اس کی عبادت نہیں بھی کرتے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے پاس ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت تسبیح کر رہی ہے، ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے. وہ تمہاری عبادت سے اس سے بے نیاز ہے، بے نیاز. اس کے لیے تو دیکھیے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی آسمانوں اور زمین میں سب اسلام لے آئے ہیں. اسلام لانے کا مطلب کیا؟ سب نے سرینڈر کر دیا، سب جھکے ہوئے ہیں، سب بچھے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے بہت زیادہ اکڑ دکھا کے کہ جی ہم پتہ نہیں اللہ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی، اللہ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اب تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، اور کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے بھی وقت لوگ ہیں جو اللہ سے ناراض ہو کے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم وہ اس نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم بھی اب اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ ہم اس کو سجدہ ہی نہیں کریں گے. تو نہ کرو، تمہاری نمازوں کا وہ محتاج ہے. یہ تو تم اپنے لیے کرتے ہو، اپنا فائدہ کرتے ہو، تمہارے اپنے فائدے میں ہے کہ تم جھک کے دکھاؤ تاکہ اس کو راضی کر سکو، تم اپنے نمبر بنا سکو کچھ. دنیا میں نمبر بنانے کے لیے کتنے آگے آگے بھاگتے ہو، کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے. بڑے بڑے صدر وزیر ہوتے ہیں، ان کو آپ کے چھوٹے چھوٹے تحفوں کی تھوڑی کوئی، وہ خود اتنے مالدار ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی اپنی ظاہر حیثیت کے مطابق چیز لے کر آتے ہیں. کیوں؟ میرے نمبر بن جائیں، ذرا اس کی نظروں میں میں آ جاؤں. یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ میں تیری نظروں میں جچ جاؤں. ہاں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پہ سجدے کر کے، اس کو کیا پرواہ، اس کی جو اتنی مخلوق ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے نا، اے میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ جن انس خشک تر چھوٹے بڑے مرد عورت سارے کے سارے، سب ایچ اینڈ ایوری ون آف یو اگر سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، جیسے کوئی پروفٹ کا کوئی پیغمبر کا دل ہو، اس طرح تم ساروں کے دل ہو جائیں، تو اللہ تعالی کی بادشاہت کے اندر ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں آتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا کہ اچھا چلو یہ سارے فرما بردار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بادشاہت بڑھ جاتی ہو. نہیں، اس کی تو کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، یہ تو فرشتے ہیں نا، ذرہ ذرہ کائنات کا تسبیح کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کل ان قد علم صلاتہ ہوا تسبیح، ہر ایک کو اپنی نماز بھی پڑھ پتہ ہے، تسبیح بھی پڑھ پتہ ہے. انسان ہی ہے، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، آپ سے سو کے اٹھا نہیں جاتا، نماز پڑھی نہیں جاتی، مشکل لگتی ہے ان کو، سب کو اپنی نماز ہی پڑھ. تو جو بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جو اس کے پاس ہے، سب اس کی عبادت کر رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، ذرا سی سستی نہیں کرتے. لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. یہ نہ سمجھے کہ ارد گرد کی جن گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے پتھر، اس کا گارا، یہ سب تسبیح کر رہا ہے. और वहां पे तो जो फरिश्ते हैं उनका तो हाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज पे गए थे तो देखा था ना बैतुल मामूर जो आसमानों पे है, अल्लाह का घर, उसके गिर्द फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा इनका एंड कहाँ है, मतलब कतारों की कतारें चली चली जा रही हैं, कहाँ खत्म हो रही हैं। फरमाया मैं तो जिस दिन से देख रहा हूं ना इनका शुरू देखा ना इनका एंड देखा, और जिस फरिश्ते की एक दफा बारी आ जाए उसकी दोबारा बारी नहीं आती तवाफ करने की। अल्लाह के लश्करों को वही जानता है, तो उसके अंदर हम अपनी चौधराहटें दिखा रहे हैं कि हम नहीं करते तस्बीह, हम नहीं करते सज्दा, तो हम चीज क्या है। सारी कायनात जिसकी फरमा बरदार है, सूरज चांद सितारे जमीन आसमान जिसके आगे बिछे हुए हैं, तो फिर तुम क्या चीज हो। फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं देखो मेरे बंदों को कि सारी कायनात मुसलमान हो चुकी, सब तस्बीह कर रहे हैं, सब इसके आगे बिछ गए, एक इंसान है वो सरकशी करता है, वो सबसे उल्टा चल रहा है, सारी कायनात एक तरफ चल रही है ये उल्टा चल रहा है। और देखो वमिन आयाति ही, अब यहां पे सज्दा है फिर इंशाल्लाह ताला सज्दा कर लेंगे। अब हम भी यहाँ पे जब सज्दा करते हैं तो हम भी झुक के दिखाते कि अगर वो फरिश्ते तस्बीह कर रहे हैं और सज्दे करते हैं अल्लाह के आगे तो हम भी अल्लाह ही को सज्दा, चांद को ना किसी और चीज को, हम भी मुआफकत करते हैं जैसे जिस तरफ सारी कायनात चल रही है तो हम भी उसी के साथ शामिल हो गए। वमिन आयाति ही, और उसकी निशानियों में से, और क्या निशानी है उसकी, अन्नक तरल अर्द खौशातन, कि तुम देखते हो जमीन को दबी हुई है। जमीन दबी हुई किस तरह से है, जब जमीन सूख जाती है ना तो कैसे सिमट जाती है, दब सी जाती है, अंदर को धंस सी जाती है। फ़ाइदा अंजलना अलैहिल माअ, फिर जब उतारते हैं हम इस पर पानी, जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो क्या होता है, इहतज़त वरबत, वो हिलती है और फूलती है, हिलजुल होती है उसके अंदर और फिर फूलती है, यानी उसके अंदर से फसलें फल फूल पौधे निकलने लगते हैं। इन अल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता, वही जिसने इसको जिंदा किया वही मुर्दों को भी जिंदा करता है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जमीन को की मिसाल देकर समझाई है एक बात कि जमीन को देखो, जमीन बिछी हुई है झुकी हुई है, फिर अल्लाह ताला जमीन के ऊपर पानी को बरसाता है, वो तरोताजा हो जाती है, उसमें से जैसे लाइफ आ गई उसके अंदर और उसमें से सब्जा उगने लगता है, एक हलचल सी मच जाती है उसमें। और इसी तरह फिर फरमाया कि अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा करेगा। आपको पता है ना मैंने वो आपको हदीस सुनाई थी कि जब सब लोग मर चुके होंगे फिर उसके बाद सूर फूंका जाएगा और एक बारिश सी पड़ेगी, उसके बाद मुर्दे जिंदा होने लगेंगे, उठने लगेंगे, रूहें उनके नॉस्ट्रिल से एंटर होंगी, उनके अंदर वो जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, जो रब मुर्दा जमीन में से जिंदा प्लांट्स निकाल सकता है। आप तो कहते हैं ना प्लांट्स लिविंग थिंग है, तो जमीन तो मुर्दा है उसमें से लिविंग थिंग निकल रही है, तो इसी जमीन में से मुर्दे क्यों नहीं निकल सकते, जो मर चुके हैं जो डेड हैं वो क्यों नहीं निकल सकते। इन्ना हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज कर सकता है। और दूसरी इससे ये मिसाल दी गई है कि जो बारिश है कुरान में कई जगह पे इसको वही इलाही से तशबीह दी गई है कि बारिश समझ लो अल्लाह की वही है, कुरान है। किसी दिल पर जब कुरान की बारिश बरसती है तो वो दिल जो मुर्दा पड़ा हुआ था, खुश्क था बिल्कुल, उसमें जिंदगी आ जाती है। कितने बार दिल मुरझाए हुए होते हैं ना, डिप्रेस होते हैं या अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुर्दा है बिल्कुल, उससे दूर है, तो जब उनके ऊपर वही की बारिश पड़ती है तो फूलने लगते हैं, खुश होते हैं, जैसे फसल लहलहाने लगती है, इस तरह उनमें से भी सब्जा निकलता है, यानी नेक आमाल फूटने लगते हैं उनके अंदर से भी।